بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. آج اکتوبر کی 31 اور سفر المظفر کی 10 تاریخ ہے. پروگرام پیش خدمت ہے عالمی منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے ساتھی میزبان امجد علی.
السلام علیکم سامی.
جی سامعین، عالمی منظرنامہ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عالمی منظرنامہ پروگرام میں ہم آپ کو ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے نہ صرف آگاہ کرتے ہیں بلکہ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ماہرین کی آراء و تجاویز سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے اہم موضوعات آپ کو بتاتے چلتے ہیں. صدر ممنون حسین کا پاکستان اور سری لنکا کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور. ایرانی سفیر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا دہشت گردی کی بنیادی وجوہات پر توجہ کے ذریعے روک تھام کی اہمیت پر زور. ٹرمپ انتظامیہ نے جنگی طاقت میں کمی کی مخالفت کر دی. روس کی امریکی انتخابات میں مداخلت، انتخابی مہم کے دوران 12.5 کروڑ فیس بک پوسٹ امریکی شہریوں تک پہنچائی گئیں. نیٹو کا تمام رکن ممالک پر شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں پر مکمل اور شفافیت کے ساتھ عمل درآمد پر زور. اور سعودی عرب ایٹمی ایندھن میں خود کفالت کے لیے یورینیم کی افزودگی کرے گا. اور سامنے اس کا پروگرام میں شامل کریں گے مختصر سی قومی اور بین الاقوامی خبریں اور بین الاقوامی داریابی. جس سامنے موضوعات کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 بجے تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ.
جی سامعین ویلکم بیک، پروگرام آپ سن رہے ہیں عالمی منظرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے ساتھی میزبان امجد علی. اور سامعین آج کا سب سے اہم موضوع ہے، صدر ممنون حسین نے ملاقات کی ہے سری لنکا کے سفیر سے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا. اور انہوں نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی ہے اور صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں دونوں ممالک کے مابین مذہبی سیاحت بھی ہونی چاہیے تاکہ جتنے بھی وہاں پر بدھسٹ ہیں وہ بھی پاکستان کا وزٹ کریں اور انہیں ہر طرح کی سہولت یہاں پر فراہم کی جائے گی. اور اس کے علاوہ صدر ممنون حسین نے تعلیمی پروگرام کے حوالے سے کہا کہ سری لنکا کے جو طلباء ہیں وہ بھی اگر پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، تو انہیں بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی. اور اس حوالے سے میں جانوں گا امجد علی آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ. ہم دیکھنے ابھی ریسنٹلی سری لنکا کی ٹیم آئی پاکستان میں، بے شک پاکستان نے سیریز جیتی لیکن اگر دلوں کے حوالے سے بات کی جائے، جذبات کے حوالے سے بات کی جائے، تو ایک محبت جیت کے گئی ہے سری لنکا کی ٹیم یہاں سے. اور ایک ان حالات میں جب ہر ٹیم انکار کر رہی تھی، سری لنکا نے ثبوت دیا کہ نہیں، ہم پرانے دوست ہیں، پرانے ساتھی ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اب الحمدللہ پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت بہت بہتر ہے. اور اس حوالے سے میں جانوں گا آپ کی رائے کتنی اہمیت کی حامل ہوگی ہے یہ ملاقات آپ کی نظر میں، جس کے اندر اسپیشلی یہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی ہم اپرچونیٹیز دیں گے، اس کے علاوہ جو مذہبی سیاحت ہے یہ ایک نیا ٹرم یوز کی گئی ہے کہ مذہبی سیاحت کو فروغ دینا چاہیے کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملے.
دیکھیں صہیب، آپ نے بڑے اچھے، کیونکہ ابھی ایک یہ واقعہ ہوا ہے اور وہاں کی سری لنکا کی ٹیم پاکستان میں آئی ہے، تو یہ تو بڑے ہم سب کے دلوں میں انہوں نے گھر کیا ہے اور یہاں سے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری پیار لے کے وہ واپس گئے ہیں. لیکن سری لنکا اور پاکستان کے تعلقات کا ایک پس منظر ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور قوموں کی زندگی میں مشکل جو لمحات ہوتے ہیں اس میں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے ممالک، آپ کے دوست ممالک، تو زندہ قومیں، اچھی قومیں ان لمحات کو یاد رکھتی ہیں. تو سری لنکا کے پر جب مشکل وقت آیا تاریخی طور پہ، وہاں پہ سول وار تھی اور وہاں کے اندر کے اندرونی حالات جو ہیں وہ بہت خراب تھے، تو اس وقت پاکستان ایسا ملک تھا کہ جس نے سری لنکا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا اور اس جنگ میں اس کی حکومت کا ساتھ دیا اور وہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اور ابھی جو صدر صاحب نے کہا ہے کہ ہم کم از کم تین سیکٹرز ہیں جو انہوں نے اس میں بتائے ہیں کہ جس میں ہم آپس میں تعلقات بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، جن میں تعلقات بڑھائے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے سرمایہ کاری اور تجارت میں ہمیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آنا چاہیے. تو اس میں بھی ابھی بھی میرے خیال میں سری لنکا پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کا اس خطے میں دوسرا بڑا تجارتی جو ایک ساتھی ہے.
بے شک،
ٹھیک ہے. تو اس کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے جس طرح خطے کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر جو خطے کو آپس میں ملانے کا ایک کام شروع ہوا ہے جس میں پاکستان، چائنا نے اس کو انیشیٹ کیا ہے اور پاکستان اس کا مرکزی کھلاڑی ہے. تو اس میں جب آپ دیکھتے ہو جو جیوگرافیکل ایک خطے کی جو جغرافیا ہے اس میں سری لنکا بڑی اہم پوزیشن پہ واقع ہے، اور جو ایک بڑا منصوبہ ہے کہ ہم خطے کے ممالک آپس میں اکٹھے ہوں گے تو اس میں سری لنکا کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. اور جو پورٹ جس طرح پاکستان میں بن رہی ہے یہ ایک پلان کا حصہ ہے کہ اسی طرح کی کوئی پورٹ یا اسی طرح کا کوئی تجارتی مرکز جو ہے وہ سری لنکا میں بھی بنے گا. تو اسی لیے پھر جیسے جیسے ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، تو تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. ابھی یہ کرکٹ کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں جو ان کے صدر بھی آئے ہوئے تھے ساتھ، جو ان کے کرکٹ بورڈ کے صدر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب پاکستان پہ مشکل وقت تھا تو ہمیں ساتھ دینا پڑا، لیکن ایک وقت تھا کہ جب ہمارے اوپر مشکل تھی تو پاکستان جو ہے ایک مضبوط ساتھی کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا تھا.
بے شک.
تو اسی طرح ہوتا ہے پھر، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا وقت گزارا ہو تو وہ پھر آپ کو اسی طرح ریسیپروکیٹ کرتا ہے. دوسری بات جو ہے ٹورزم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف بدھ مت مذہب کے لوگ نہیں، اسلام مسلمان بھی سری لنکا میں بہت زیادہ ہیں. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں وہ دوسری بڑی آبادی ہے سری لنکا کی.
بالکل.
تو ہم آپس میں جب اکٹھے ہوں گے، ہم آپس میں جب میل جول رکھیں گے، تو ہم کسی مشترکہ لائحہ عمل کے اوپر پہنچیں گے، اور ہمارے آپس میں جو قربت ہے، جو ہمارے آپس میں جو کلچرل ریلیشنز ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. تو صدر صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے, اور طلبہ کا تو ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ سری لنکا کے مختلف جو طلبہ ہیں وہ جہاں پاکستان میں آ کے پڑھ رہے ہیں.
بالکل,
ہمارے یہ ساتھ یونیورسٹی یا قائد اعظم یونیورسٹی, یہاں پہ بھی سری لنکا کے طلبہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ہیں ڈپارٹمنٹس ان کے اندر پڑھ رہے ہیں, مختلف ہو سکتا ہے دوسری یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہوں, تو اسلامک یونیورسٹی میں بھی تو بہت زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو وہ یہاں سے اتنا مثبت پیغام لے کے جاتے ہیں کہ اپنے میں ہماری ان سے بات ہوتی تھی گائے بگائے, ہم آپس میں ملتے تھے, ہماری باتیں ہوتی تھیں یہاں کی سیاست کے اوپر, یہاں کے کلچر کے اوپر, سری لنکا کی سیاست کے اوپر, اور وہاں پہ جو مذہبی ایک کلچر ہے اس کا اور پاکستان کا تقابلی جائزہ لیا جاتا تھا. تو بڑے مثبت ان کے پاکستان کے لیے جو تھے نظریات تھے, اور ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ خاص طور پہ ان کی بڑی قربت نظر آتی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے وہ جو فین ایک طرح سے ہمیں لگتے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں سری لنکا اور پاکستان جتنے آپس میں کلوز ہوں گے, اور سیاسی طور پہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت تھا کہ ہمارا ہمسایا ملک انڈیا جو ہے وہ اب بھی اسی طرح کر رہا ہے, خطے میں وہ ایک جو ہے نا تقریب کار کے طور پہ پہچانا جاتا ہے اور وہ اپنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر بھی رہا ہے. تو سری لنکا کے اندر جب سول وار چل رہی تھی تو اس وقت جو انڈیا ہے وہ اس کو جو نان سٹیٹ ایکٹرز تھے ان کو فیول کر رہا تھا, ان کو سپورٹ کر رہا تھا, لیکن پاکستان نے بڑی اس دل جمعی کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور اس کو سری لنکا کو اس مشکل سے نکالا. تو ان سارے حالات میں اشارے تو مثبت نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا جو ہیں وہ اب بھی اسی طرح جیسے پہلے تھے, اسی طرح آپس میں تعلقات رکھیں گے اور پہلے سے زیادہ جو ہے قریب ہوں گے.
بالکل آپ نے درست فرمایا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اہم پیش رفت ہے کہ سری لنکا کو بھی پاکستان نے انگیج کیا اپنے ساتھ. اور اگر ہم بات کریں مستقبل کے حوالے سے, جو کہ پوری دنیا مان رہی ہے کہ سی پیک کی کمپلیشن کے بعد پاکستان ایک گولڈن ڈک کے طور پر سامنے آئے گا, اور ساری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہوگی, اور یہی بات کی جاتی ہے کہ گوادر کی پورٹ کے حوالے سے بھی کہ اسے گولڈن سپیرو کا نام دیا گیا ہے کہ سونے کی چڑیا ہے یہ پاکستان کے لیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ جو ممالک بھی انگیج ہوں گے اس خطے میں تو ان کی اپنی تقدیر بھی سنور جائے گی پاکستان کے ساتھ, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, وہ وقت بہت قریب ہے. سامن بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور اگلا موضوع بھی ہمارا اہمیت کا حامل ہے. آج ملاقات ہوئی ہے, اگر ہم بات کریں خاص طور پر ایران کے امبیسڈر کے حوالے سے, تو ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل ہیڈ کوارٹر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوا سے, اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ پاک ایران بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی, اور خاص طور پر یہ بات کی گئی کہ دونوں ممالک کے درمیان کس طرح سے وزٹس ہوں گے, اور دونوں ممالک کے درمیان کس طرح سے ڈیفینس کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں کس طرح سے ایکسچینج پروگرام ہوں گے. تو کافی اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات بھی, اور اس کے اندر اپریسیشن کی گئی ہے پاکستان آرمی کی کہ جس طرح سے انہوں نے آپریشن کیے, جس طرح سے انہوں نے خطے کے امن و استحکام کے لیے اپنا ایک کردار ادا کیا, اور وہ کردار نہ صرف یہ کہ ایران نے تسلیم کیا بلکہ پوری دنیا اس حوالے سے تسلیم کر رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں مزید بہتر ریلیشن ہوں گے دونوں مسلم برادر ممالک کے درمیان. تو اس حوالے سے امجد علی, میں آپ سے رائے جاننا چاہوں گا, کیا کہتے ہیں آپ؟ وہی بات ہے کہ پاکستان کی جو ملاقاتیں ہیں مختلف ممالک کے ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ رہتی ہیں, کیونکہ یہ ان ملاقاتوں سے ہم دیکھتے ہیں ایک تو آپ دوسرے ممالک کے قریب آتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ جب سیکیورٹی کی تبادلہ خیال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو چیلنجز دونوں ممالک کے مشترکہ ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بہت آپ کو ایک معاونت ملتی ہے, خاص طور پر بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے اس کے اندر بات کی جا رہی ہے. جو اگر ہم بات کریں ٹیررزم کے حوالے سے, کچھ ایکسٹریمزم کے حوالے سے, تو دونوں ممالک چونکہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک بارڈر ہے ہمارا, تو اس وجہ سے سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنا بہت ضروری ہے. تو کیا سمجھتے ہیں مزید کیا بات ہوئی ہوگی اس کے اندر, اور آپ کس طرح سے اس ملاقات کو لے رہے ہیں؟
دیکھیں صہیب, اس کی بھی اگر ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایران اور پاکستان کیوں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں, اس موضوع پہ تھوڑی دیر بعد میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس وقت بڑی وائبرنٹ نظر آ رہی ہے. پاکستان کی ملاقاتیں خطے کے ممالک کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور اس میں بات چیت ہو رہی ہے, مختلف موضوعات کا ذکر ہو رہا ہے, ان کو حل کرنے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. پاکستان کی ملاقاتیں دوسرے خطے کے ممالک کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, اور ہم کسی جو ہے نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں خطے کے مسائل کو لے کے. لیکن ایران کی جب آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, تو تاریخی طور پہ بھی ایران پہلا ملک تھا جب پاکستان بنا تھا تو اس کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا ایران نے. اور ایران کے اس وقت کے جو شاہ تھے وہ پہلے جو فارن جو ہیڈ تھے, ہیڈ آف سٹیٹ تھے جو یہاں پہ جنہوں نے وزٹ کیا تھا اور پاکستان میں آئے تھے وہ. تو تاریخی طور پہ بھی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں اور سیاسی طور پہ بھی ہمارے تعلقات رہے ہیں. اور کلچر جو ہے خاص طور پہ ایران کا کلچر پاکستان کا اور پاکستان کا کلچر جو ایران کے ساتھ آپس میں ایک تعلق ہے کلچر کی بیس پہ وہ بھی بہت مضبوط ہے. اور جو یہ ٹیررزم کی آپ نے بات کی ہے, دہشت گردی جو ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے اور دنیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دہشت گردی جو ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں پوری دنیا کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کی قربانیاں دی ہیں, اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں, اپنے مال کی قربانیاں دی ہیں. تو اس کا احساس دنیا کو ہو بھی رہا ہے لیکن ہمیں اور زیادہ اس کو سختی کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے. اور ایران اور پاکستان اس خطے کو لے کے اور افغانستان کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں یہ دونوں بڑے اہم کھلاڑی ہیں. ایران اور پاکستان کو دونوں کو اکٹھے ہو کر اس جو افغانستان کا ایشو ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ایران سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں آئے, اس میں سے کچھ لوگ ایران کے اندر بھی گئے ہیں. تو ایران جو ہے اس افغانستان کے ایشو میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو جب پاکستان اور ایران اس بات پہ ایک پیج پہ ہوں گے اس مسئلے کے اوپر تو اس سے اس کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. اور دہشت گردی میں پاکستان کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں, اور ایران بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کی قربانیاں جو ہیں وہ ہمیں بھی ریکگنائز کرنی چاہیے اور وہ پوری دنیا کو بھی ریکگنائز کرنی چاہیے.
بے شک آپ نے درست فرمایا. اور پاکستان کی قربانیاں ہم دیکھ لیں گے, دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں جو بھی پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں یا پاکستان سے وفود جا کر ان ممالک کا وزٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیشہ سے پاکستان کی تعریف ہوتی ہے, پاکستان کو سراہا جاتا ہے, پاکستان کی پذیرائی ہوتی ہے کہ کس طرح سے پاکستانی قوم نے قربانیاں دیں, کس طرح سے ہماری مسلح افواج نے قربانیاں دیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پلاننگ کے ساتھ پاکستان آگے بڑھا اور الحمد للہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی دیکھی ہے پورے پاکستان کے اندر. پہلے استغفر اللہ اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ دھماکے ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے حالات کو دیکھا بالکل یکسر تبدیل ہو گئے. اور اکا دکا کوئی اس طرح کی شرارت, کوئی اس طرح کے تخریب کار کے جو عناصر ہیں وہ اپنی تخریب کاری کر دیتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات الحمدللہ مجموعی طور پر بہت بہتر ہیں.
دیکھیں اس میں ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک پچھلے دنوں ایک انگریز رائٹر نے کتاب لکھی تھی پاکستان اے ہارڈ کنٹری. ٹھیک ہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے وہ اسی وہ جغرافیائی سطح پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ جس میں وہ مسائل اس کے اندرونی مسائل نہیں ہیں. وہ پاکستان کے مسائل جو ہیں اس میں بیرونی طاقتیں جو ہیں, خطے کی طاقتیں اور خطے کے ملک اس میں شامل ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے مسائل تو حل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے خطے کے ممالک یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہو, پاکستان کے اندر جو ہے اکانومی مضبوط ہو, پاکستان معاشی طور پہ اپنے سیلف ڈیپینڈنٹ ہو, سیلف سفیشینٹ ہو, اور وہ پھر اپنی جو اپنی دفاعی صلاحیت ہے اس کو بڑھائے. تو خطے کے ممالک جو جہاں پہ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں تو پاکستان کو ایک وقت میں بہت ساری طاقتوں کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے اور تاریخی طور پہ لڑنا پڑا ہے. تو یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ ان کی دور اندیشی ہے کہ ہم ان مسائل کو نہ صرف حل کر رہے ہیں بلکہ ہم آگے بڑھ بھی رہے ہیں. اکانومی ہماری مضبوط ہو رہی ہے, ہم دہشت گردی کی جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں اور پاکستان میرے خیال میں اکیلا ملک ہے جو کامیاب ہو رہا ہے, جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں.
بے شک آپ نے دو سرمایہ, اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہم افغانستان سے بھی لے سکتے ہیں جہاں پر نیٹو ممالک بیٹھے, امریکہ بیٹھا ہے, اس کے علاوہ جتنی بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر کامیابی نہیں حاصل ہو سکی. اور الحمدللہ پاکستان نے ایک بہت ہی قلیل مدت میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور سامعین یہاں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. قومی اسمبلی میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے. وزیر داخلہ نے اظہار رائے کی آزادی پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو مسترد کر دیا. صدر نے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ نے ناروے کے نٹ آٹسبے کو میانمار کے لیے عبوری ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر مقرر کر دیا ہے. 17वीं यौम आजादी के सिलसिले में पाकिस्तान मोटर कार रैली आज ग्वादर में इख्तिताम पजीर हो गई। और शारजा में खेले जाने वाली आईसीसी विमेन चैंपियनशिप के पहले एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 241 रन का हदफ दिया है। और सामिन यहां वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा।
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اور سامعین ویلکم بیک، پروگرام آپ سن رہے ہیں عالمی منظرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے ساتھی میزبان امجد علی۔ اور سامعین بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے دہشت گردی کی بنیادی وجوہات پر توجہ کے ذریعے اس کی روک تھام کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دہشت گردی کے سینئر ایڈوائزری بورڈ کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ ہمیشہ جو کشیدگی اور انتہا پسندی کا مؤثر جواب دینے کی ضرورت پر زور دیتے رہے ہیں، ان کے ساتھ مزید شراکت داری کریں گے۔ اور سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ حقیقی اور پیچیدہ ہے، جس کے لیے ایک سنجیدہ اور مشترکہ رد عمل کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے میں جانوں گا آپ کی رائے، کیا کہتے ہیں آپ امجد علی کے، ہمیشہ سے یہ بات تو کر دی جاتی ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں ابھی تک انہیں یہی نہیں پتا چلی شاید کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ ڈیفینیٹلی جن ایسے باغی گروپس کو آپ پہلے اسلحہ فراہم کرتے ہیں، بعد میں وہی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، وہی غلطیاں آپ متواتر دہراتے رہتے ہیں، اور اینڈ میں پھر آپ ایک لیم ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ ہماری عراق پہ حملہ کرنا غلطی تھی، ہماری لیبیا پہ حملہ کرنا غلطی تھی، اور افغانستان کی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟
دیکھیں ایسی باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس کی وجوہات کو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ہمیں اس کو حل کرنا ہے، لیکن آپ کے کال اور فیل میں جب تضاد ہوگا تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل اس سے زیادہ بڑھیں گے۔ لیکن یو این ایک ایسا ادارہ ہے، میں اس پہ اگر بات کروں تو اس یہ ایک بغیر دانت کے آپ اس کو شیر کہہ سکتے ہیں، جو چاہے بھی تو کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کی جو ڈوریں ہیں وہ دوسرے ممالک کے ہاتھوں میں ہیں، جو پوری دنیا میں جو پوری دنیا کے بڑے ملک ہیں، ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بڑے ملک ہیں جو دنیا کے، ان کے ہاتھوں میں اس کی باغ دوڑ ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتے ہیں۔ اگر ان کے انٹرنیشنل مفاد یہ ہیں کہ ہم نے کسی ملک کے اندر جا کے دہشت گردی کروانی ہے تو وہ دہشت گردی کرواتے ہیں، بالکل جب ان کے فائدے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اندر حکومت کو گرانا ہے تو وہ اس حکومت کو جا کے گراتے ہیں، جب ان کے فائدے میں ہوتا ہے کسی ملک کے اندر جا کے کسی حکومت کو ہم نے سٹیبل کرنا ہے کیونکہ وہ ان کے مفادات کو جو ہے تحفظ کر رہی ہے تو پھر وہ اس کو تحفظ کرتے ہیں اس حکومت کا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو اور آپ کہہ کیا رہے ہو، جب تک آپ اس طرح کرتے رہو گے دنیا اسی طرح جلتی رہے گی اور ہمارے جیسے ملک، ہمارے جیسے خطے کے دوسرے ممالک وہ اسی طرح جلتے رہیں گے۔ اور کشمیر اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ، اور مڈل ایسٹ اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ جتنے مسلمان ممالک ہیں بیسیکلی وہ زیادہ سب سے اس ظلم اور بربریت کا شکار ہیں جو دہشت گردی کی وجہ سے ان کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں مظالم۔ تو آپ پورے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، بڑا ایک دلچسپ تجزیہ ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ مسائل ہیں اور کہاں کہاں پہ ان مسائل کی جڑ کیا کیا ہے. آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں،
بالکل
آپ یہ دیکھ لیں چائنا اور اس کے ہمسائے کے ممالک نارتھ کوریا کو دیکھ لیں، آپ ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ مسائل کی جڑ کیا ہے. افغانستان آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ سیریا آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے ذکر بھی کیا عراق سے بڑا ڈیزاسٹر کوئی ہو سکتا ہے؟
بالکل
کہ آپ نے ملینز آف لوگ آ کے مار دیے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیمیکل ویپنز ہیں یا نہیں ہیں.
بالکل ایسے
ٹھیک ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ کے کتنے لوگ، میں ہمیں انسانیت سے بھرپور ہمدردی ہے لیکن دیکھیں کہ آپ کے جو 9/11 میں کتنے لوگ مرے تھے؟
بالکل
3,000 سے زیادہ لوگ مرے ہوں گے اور آپ نے یہاں آ کے ملینز آف لوگ مار دیے.
بالکل،
اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟
بالکل
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اور آپ نے وہاں پہ جو سٹیبلٹی تھی عراق کے اندر اس کو ختم کر دیا، آپ نے وہاں پہ آرمی کو ختم کر دیا اور وہ جو آرمی کے لوگ تھے وہی نکل کے داعش کے اندر مل گئے.
بالکل،
داعش اتنی آرگنائزڈ ایک جماعت کیوں ہے؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ٹرینڈ ہے کہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹل ہارڈن، انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں اور وہ اس طرح کے معاملات کو سنبھالنا جانتے ہیں.
بالکل،
تو وہ ان ساری طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں.
بے شک ایسے ہی.
اور پھر اس سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ یہی مغربی طاقتیں ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں.
بالکل ایسے ہی.
اور افغانستان میں بھی اٹس این اوپن سیکرٹ کہ افغانستان کے اندر بھی آپ دیکھیں داعش کیسے بن گئی. یہ ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے اندر اتنی بڑی طاقتیں، نیٹو اتنا بڑا، دنیا کا سب سے بڑا جو ایک فوجی گروہ ہے وہ وہاں پہ موجود تھا، اور امریکہ اتنی بڑی ملٹری پاور اور اتنی بڑی اکانومی، یہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی یہاں پہ نہ آپ طالبان کو سنبھال سکے ہو نہ آپ داعش کو سنبھال سکے ہو.
بالکل،
اور الزام آپ دوسروں پہ لگا رہے ہو.
بے شک آپ نے تو فرمایا، اور واقعی یہ سوچنے کی بات ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ وہ شیر ہے جس کے دانت ہی نہیں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ شیر اپنے دانت نکال بھی لیتا ہے جب بھی اسے امریکہ کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اور اسے بعض اوقات بالکل سرپاس کر دیا جاتا ہے، اس کی نہیں سنی جاتی جب امریکہ کو تب بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اقوام متحدہ کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ امریکہ کی باندھی بن کے رہے یا بالکل ایک کٹ پتلی کے طور پہ سب کے سامنے ہو، لیکن یہ بات کی جاتی تھی اقوام متحدہ کے بارے میں کہ ہمیشہ ایک سٹانس لیا جائے گا، ایک اہم اقدام کیے جائیں گے، جس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی اس کے خلاف جایا جائے گا، دوسرے ملک کے خلاف جو ظلم کر رہا ہوگا. لیکن نہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے معاملے پہ کوئی بات کی جاتی ہے، نہ کشمیر کے معاملے پہ کوئی بات کی جاتی ہے، اور اقوام متحدہ باقاعدہ طور پہ انڈوس کرتا ہے اس طرح کی جتنے بھی وہاں پر قراردادیں پاس کی جاتی ہیں.
جی دیکھیے، کشمیر پہ میں تھوڑی سی بات، ہمارے پاس اگلے موضوع پہ ہم نے جانا ہے، کشمیر پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ کشمیر کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے.
بے شک
کشمیر ایک انسانیت کا بہت بڑا المیہ ہے.
بے شک
ہمیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے اندر ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں کو مار رہے ہو، آپ بچوں کو مار رہے ہو جو جنگ میں نہیں شامل ہیں، آپ ان کو مار رہے ہو، اور دنیا اس پہ خاموش ہے. کیا کشمیر کے اندر دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟
بے شک
ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے.
بالکل،
اور جو اس دہشت گردی کی جڑ آپ کو نظر نہیں آ رہی جڑ، اگر آپ نے جڑ ہی ختم کرنی ہے تو کشمیر کے اندر دہشت گردی کی جڑ کیا ہے؟ انڈیا کا وہاں پہ قبضہ ہے،
بے شک
وہاں کی انڈیا کی فورسز کا وہاں کے اوپر ظلم اور جبر ہے، آپ کیوں ختم نہیں کرتے؟
بے شک
اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مفادات کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے.
بے شک ایسا ہی ہے.
تو جب تک ایسا ہوتا رہے گا تب تک دنیا جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی اور مسائل حل نہیں ہوں گے.
بے شک آپ نے دو فرمایا، اور وہی بات ہے کہ جب آپ کا اپنا دل کرتا ہے جہاں جس ملک پہ چڑھائی کرنے کو، وہاں پر دہشت گردی آ جاتے ہیں، وہاں پر باغی گروپس بھی آ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پر آپ کا دل نہیں کرتا یا جہاں پر مسلمان پس رہے ہوں وہ آپ کو شاید کبھی بھی نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو دہشت گردی ضرور نظر آ جاتی ہے جسے آپ فوراً ہمیشہ سے لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. تو اپنے رویے پہ بھی اس وقت اقوام متحدہ کو اور دیگر جو بڑے ممالک ہیں جو اسے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، انہیں کم از کم غور کرنا چاہیے یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کے امن کے لیے اور دنیا کی تباہی کے لیے.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان.
اور سامعین بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. اور ٹرمپ انتظامیہ نے جنگی طاقت میں کمی کی مخالفت کر دی ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے امریکہ کے قانون دانوں کی جانب سے کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو جنگی محاذ ہے اس کے اندر جو بھی خرچے ہو رہے ہیں جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں ان میں کمی لائی جائے. لیکن یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے جو کہ 14 ستمبر کا ایک وہاں پر واقعہ ہوا تھا 11 ستمبر کا القاعدہ کے بعد ایک AUMF کا قیام کیا گیا تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آتھرائزیشن فار دا یوز آف ملٹری فورس اگینسٹ ٹیررسٹ یعنی جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف ایک ملٹری فورس کا استعمال کیا جائے گا. وہ ایک اجازت نامہ تھا جو کہ 14 ستمبر کو دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش اور باراک اوباما نے اسے انڈورس بھی کیا. لیکن ٹرمپ کے بارے میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید اس حکم نامے کو معطل کر دیا جائے لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں آ رہی بلکہ اب اسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو ہم انڈورس کریں گے. اور ابھی ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں ریکس ٹیلرسن اور اس کے علاوہ جو ان کے ڈیفینس سیکرٹری ہیں جم میٹس انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے باقاعدہ طور پہ آگے لے کے چلیں گے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو کہ ایک مشترکہ ایک خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسی فورس کا دوبارہ سے استعمال کیا جائے گا اسی حکم نامے کا استعمال کیا جائے گا. اور اس حوالے سے میں جانوں گا امجد علی آپ کی رائے. وہی بات ہے جہاں ہمارا دل کرے گا جہاں پہ ہمارا دل کرے گا دہشت گردی کا ایک لیبل لگا کے ایک پرچم لگا کے اس ملک پہ چڑھائی کر دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے اس ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے وہاں پر کتنے معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوگا. بس جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر کے رہیں گے.
اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے پھر دوسری پہلی والی بات جو ہم کر رہے تھے
جی امجد علی ابھی ہم بات کریں گے اس پہ. ابھی آپ کو بتاتے چلیں سامعین کے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں.
اور ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ بیسڈ آن پاپولیشن وہ کی جائے گی جس میں ہلکا بندیاں تبدیل ہوں گی, مگر ہلکا بندیاں جو تبدیل ہوں گی اس کا بھی کچھ ڈیٹا ہمیں کل صبح پھر 10 بجے میٹنگ ہوگی جس میں کچھ اور ڈیٹا تحصیل لیول تک کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. اور کوشش یہی ہے اگین سب پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ کنسنسس یہ ہوا کہ ہم کوشش کر کے جو جمعرات کو سیشن ہے اس سیشن میں اس ہفتے ہی اس کو پاس کر دیں تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میکسیمم ٹائم ملے یہ کام کرنے کے لیے. آلریڈی جو وقت ہے اس کا کنسٹرینٹ ہے ان کے پاس. یہ فیصلہ ہوا ہے جی وہ کل جب 260 سیٹوں پہ ساری پاپولیشن کو ڈیوائڈ کیا جائے گا تو کچھ صوبے میں کم ہوں گی سیٹیں کچھ صوبوں میں بڑھیں گی سیٹیں. جی کل یہ ہوگا اس کو فائنل شیپ دینے کے لیے صبح 10 بجے ہوگا اور چھوٹا ہوگا چونکہ ان پرنسپل ڈیسیجن ہو گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے جو پروویژنل لسٹ ہے سینسس کی پروویژنل جو لسٹ بنی اس کے بیس کے اوپر یہ کر. انہوں نے اپنے ریکارڈ کرائی ہیں کہ کیا ان کا کیا اوپینین کیا ہے جو ان کا جو مین نقطہ تھا ستار صاحب کا وہ یہ تھا کہ یہ ووٹ کے بیس کے اوپر کرایا جائے پاپولیشن کے بیس پہ نہ کرایا جائے. مگر وہ سب نے جب ان کو بتایا کہ وہ مشکل ہے کہ ووٹ کے بیس پہ ہم تو پاپولیشن کے بیس پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ووٹر لسٹیں فائنلائز ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی پھر اگری کیا سب کے ساتھ ریلکٹنٹلی وہ کہہ رہے ہیں ریلکٹنٹلی اگری کیا اس پہ کہ یہ اسی کو لے کے آگے چلیں. صوبائی اسمبلیوں کی کوششیں اس میں کوئی نہیں ہوں گی, ہم صرف قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے وہی رہیں گی بیسڈ آن بڑھ تو کوئی بھی نہیں رہی نا تو یہاں نہیں بڑھے گی تو وہاں بھی. یہ جی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہفتے جمعرات اور جمعے کا جو سیشن ہے اس میں ہی اس کو کر کے اور الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اور پھر سینٹ میں جائے گا پھر سینٹ میں نیچرلی سینٹ میں جائے گا پھر سینٹ کا بھی سیشن ہے. کوشش یہی ہے کہ جمعے کو کر لی. حق تو ہر چیز کا رکھتے ہیں جی.
اس کو میں بھی کلیئر کر دوں, دیکھیں حیدرآباد
नहीं, ये तो डिस्कशन भी नहीं हुई हमारी। हमने तो सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन ने अपना टाइम कंस्ट्रेंट की बात की है उसको मद्देनजर रखते हुए यही सोचा कि इस पर जल्द से जल्द फैसला हो जाए, और जब सबकी एक ही राय है कि सीट्स और ना बढ़ाई जाएं, तो इसलिए फिर इसमें कोई चीज रह नहीं जाती कि हम इसको फर्दर डिस्कस करें।
यकीनन आपने ये देखा होगा कि इंतखाबी कानून के तहत 4 महीने पहले पोलिंग स्कीम का ऐलान होना है, यानी अप्रैल में वो स्कीम का ऐलान होने जाने चाहिए। तो क्या इलेक्शन कमीशन को आप इस काबिल बना रहे हैं कि अप्रैल में इंतखाबी स्कीम का ऐलान हो जाए?
इलेक्शन कमीशन खुद इस काबिल है कि वो ये सारी चीजें कर ले। उन्होंने वही हमारे सामने रखी कि टाइम कंस्ट्रेंट उनको किया है ताकि जल्द से जल्द हो जाए।
ये रहनमाई कम आएगा कि क्योंकि आइन में तरमीम अगर रिसर्च से बढ़ती तो होती, अब आप इसे कम करेंगे तरमीम तो वो किस हवाले से होगा?
प्रोविजनल सेंसस 2017 पे।
एक साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये बता दीजिएगा कि आपकी बातों से जो समझ आया है कि नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन नई हल्काबंदियां होंगी दोनों की?
जी, डीलिमिटेशन चेंज होगी।
कौमी असम्बली भी और सूबाई
नहीं,
आपने तो यही फरमाया।
नहीं, जो कौमी असेंबली चेंज,
अगर सारा जुमला कहते तो रिकॉर्ड पे भी
कौमी असेंबली की सीटें जो हैं वो पॉपुलेशन इवन रख के उनको पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा। जी जायद आमिर साहब,
दो कुछ है, थोड़ी सी कंफ्यूजन ना रह जाए कि टोटल नंबर ऑफ सीट बरकरार है 272 की, लेकिन जाहिर है प्रोविंशियल जो
इंटरनली
है वो चेंज होगी आबादी की।
तो आप सर ये कह सकते हैं कि पंजाब की नशिस्तें कम हो रही है क्योंकि आबादी कम हो रही है?
जी, पंजाब की जो अभी 272 में करें, पंजाब की कम हो रही है, पंजाब की कम हो रही है। जी,
सूबे की बढ़ेगी, कौमी असेंबली की बढ़ेगी, सूबाई असेंबली की नहीं बढ़ेगी।
एक से जी आजी साहब जी,
छोटे सूबों की कौमी असेंबली में तो बढ़ जाएगी ना?
जी, इसमें केपी के की बढ़ेंगी और बलोचिस्तान की उनकी और इस्लामाबाद की एक सीट बढ़ेगी। शुक्रिया जी,
दस बजे। जी सामीन, आप सुन रहे थे स्पीकर कौमी असेंबली इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और नई हल्का बंदियों के हवाले से उनका कहना था कि हल्का बंदियों से मर्दमशुमारी के मुताबिक नशिस्तों पर रद्दबदल किया जाएगा, और उनका यह भी कहना था कि हल्का बंदियों का बिल इसी इजलास में मंजूर करवाया जाएगा, और पार्लियामानी रहनुमाओं ने कौमी असेंबली की नशिस्तें 272 बरकरार रखने का फैसला किया है। ये कहना था स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक का। सामने बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानब, और अमरीकी इंतखाबात एक बहुत बड़ा मोमा रहा है, और ये बात की जा रही थी कि रूस ने अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की है, और अब ये बात नई इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ रही है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीबन 12,60,00,000 से जायद फेसबुक की पोस्ट अमरीकी शहरियों तक जानबूझकर पहुंचाई गई, और ये बात की गई है कि जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट थी, जितने भी नेटवर्क थे, उनके जरिए 80,000 के करीब ऐसी पोस्ट प्रोड्यूस की गई हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्यादा हमदर्दी लोगों को दिलाई जा सके, और यही बात की जा रही है कि इस वजह से जो एक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब रुझान था, जो वहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उनका बढ़ता गया है इस हवाले से। तो यही बात हो रही है कि ट्रंप इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि मैं अपनी एक कामयाबी जीता हूं, क्योंकि लोग यही जानना चाहते थे कि हिलरी क्लिंटन ने क्या किया, और उनके बारे में यही लोगों का ख्याल था कि वो शायद बीमार भी हैं, और शायद लोग जो हैं इस वक्त थक चुके थे दूसरी पार्टी से, लेकिन अब हम آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی بات ان کی طرف سے آ رہی کہ روس نے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ امجد علی؟ تھوڑا سا نتیسات پچھلی خبر کو بھی کر دیجئے گا کیونکہ ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے بھی.
اصل میں جو پچھلی آپ کی جو بات تھی نا، جو پچھلا ٹاپک تھا، اس کا اور اس ٹاپک کا آپس میں ایک کنیکشن ہے
بے شک،
اور وہ کنیکشن یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے، جو آپس میں ان کی مخالفت ہے، اور وہ جو ایک سرد جنگ کا ایک کانسیپٹ تھا جو ایک عرصے تک زندہ رہا، پھر کچھ سالوں کے لیے وہ مر گیا جب رشیا جو ہے وہ اس کی اکانومی جو ہے وہ کمزور ہو گئی، اور وہ اپنی جو اس کی گلوبل ایمبیشنز تھے، جو دنیا میں اس کے مہمات تھیں، وہ اس کو مینٹین نہیں رکھ سکا. لیکن اب چونکہ رشیا جو ہے وہ دوبارہ مضبوط ہو رہا ہے، اب دنیا میں ایک نئی حلقہ بندی ہو رہی ہے اور نئے ملک اس میں آ رہے ہیں، تو اب وہ دوبارہ کولڈ وار کی جو ایک جنگ تھی سرد جنگ تھی، جس میں ممالک آپس میں لڑتے تھے، ڈائریکٹ نہیں لڑتے تھے، انڈائریکٹ لڑتے تھے، تو وہ ابھی دوبارہ نظر آ رہا ہے، اور اب انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ سے. اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ رشیا جو ہے ان کو سوٹ کر رہا تھا کہ ایک ایسا صدر امریکہ کے اندر آ جائے کہ جو اتنا تجربہ کار نہ ہو، جو ناپختہ ہو سیاسی معاملات میں، اور اس کو پھر منور کرنا، اس کو استعمال کرنا آسان ہو جائے. اور جو رشیا کے صدر ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے، اتنے لمبے عرصے سے وہاں پہ مقیم ہیں اپنے آفس کے اندر، اور وہ مختلف اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور دنیا میں بڑے وہ مسٹیریس کریکٹر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو یہ اس وقت ہیلری کلنٹن کا صدارت کے اس منصب پر فائز ہونا رشیا کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہیلری کلنٹن اس سے پہلے بڑے عرصے سے وائٹ ہاؤس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن رہا ہے. وہ تجربہ کار خاتون تھی، اس نے یہ سارے خطے اس میں ڈائریکٹ ٹریول کیا ہوا تھا، یہاں پہ ان کو سٹڈی کیا ہوا تھا، تو اس کا آنا رشیا کی کیلکولیشن کے اندر ان کے لیے نقصان دہ تھا. تو اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو بھی ہو، اس سے آپ کو اشارے ملتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہاں کے الیکشن جو پبلک اوپینین تھی، جو پبلک پولز تھے، وہ سارے یہی بتا رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے پریزیڈینشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں، صدارتی آپس میں مباحثے ہوتے ہیں، جس میں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے نا پالیسیز بتاتے ہیں کہ ہم اگر صدر بن گئے تو ہم مختلف مسائل کے اوپر کیسے ان کو ٹیکل کریں گے، ان کو کیسے حل کریں گے. تو وہ مباحثے بھی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ ہیلری کلنٹن نے جیتے، اور یہ ایک کنونشن ہے، یہ ایک روایت ہے کہ جو وہ مباحثے جیت جاتا ہے وہ الٹیمیٹلی صدارت کا الیکشن بھی جیت جاتا ہے. لیکن اس بار ایسا نہیں ہو سکا. جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا انویزیبل ہاتھ تھا جو الیکشن میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہا تھا.
بالکل آپ نے تو فرمایا، لیکن یہ بات بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک سائلنٹ بہت زیادہ ووٹنگ بھی ہے، کہ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ مباحثے دیکھتے ہیں، جن کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کیمپینز کو دیکھنے کا، لیکن وہ پھر آخری دن ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، کس کو ووٹ نہیں ڈالنا. اور یہ موقف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور یہی موقف ہے وہاں پر دیگر اداروں کا بھی، کہ شاید اس وجہ سے وہ جو ایک سائلنٹ ووٹرز ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ اپنا کاسٹ کیا اس حوالے سے، اور تبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب مزید اس پہ تفتیش ہوگی تب جا کے پتا چلے گا کہ آیا اس کے اندر روس کی مداخلت کسی بھی قسم کی تھی یا نہیں تھی. اور سامعین، خبر آ رہی ہے جنوبی کوریا کے حوالے سے کہ جنوبی کوریا اور چین کے مابین تعلقات میں بہتری کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور تقریباً ایک سال کے تعطل کے بعد اب یہ دوبارہ سے کوششیں شروع کی جا رہی ہیں. اور یہ تعطل اس وجہ سے آیا کہ تھرڈ جو میزائل سسٹم ہے جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ ہم جنوبی کوریا میں لگائیں گے تاکہ شمالی کوریا کے حملوں سے اسے محفوظ بنایا جا سکے، چین کے اس کے اوپر شدید تحفظات تھے، اور چین نے کئی بار جنوبی کوریا کو اس بارے میں کہا بھی ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی سسٹم اس خطے میں نہیں لگا سکتے، اور جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے، اس تعطل کو دور کرنے کے لیے اب دوبارہ سے بات چیت شروع ہو گئی ہے. کتنی اہم پیش رفت ہے ہم جدید؟
یہ اہم پیش رفت اس وجہ سے ہے کہ یہ خطہ اب میرے خیال میں مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ برننگ ایشو بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کیمیائی ہتھیار بھی ہیں، جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں، اور وہ کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان ساری جو ٹینشن ایک نئی بن رہی ہے ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے خطے کے اندر، اس کو حل کرنے کے لیے خطے کے تمام ممالک کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے.
لیکن
دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی ایک، جب اس سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سرد جنگ کا ایک یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ سرد جنگ میں جو حلقہ بندی ہوئی تھی، جو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کیا تھا، اس میں نارتھ کوریا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اس کا تعلقات جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوئے تھے، اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ دوسرے کیمپ کا حصہ تھا،
بالکل ایسے
جس میں امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور دوسرے مغربی ممالک جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو لیگسی جو ہے وہ ابھی بھی چلتی آ رہی تھی. تو اب کسی نہ کسی سطح پہ اس خطے نے سوچنا شروع کیا ہے، کیونکہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگلی صدی جو ہے، یہ جو 21ویں صدی ہے، یہ ساؤتھ، یہ ایشیا کی صدی ہے، اور اس میں ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ معاشی لحاظ سے بھی دنیا کے اوپر ابھریں گے بڑی طاقتیں بن کے، اور سیاسی لحاظ سے بھی اور ملٹری کے لحاظ سے بھی. تو اس جی تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں، اور خاص طور پر بڑے ممالک. ساؤتھ کوریا بہت بڑی اکانومی ہے خطے کی، اور ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس نے بڑے تھوڑے عرصے میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا کیا ہے.
بے شک.
تو اب یہ چونکہ امریکہ، پھر وہی بات ہے، امریکہ اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں پہ پروٹیکٹ کر رہا تھا، وہاں پہ اینٹی بیلسٹک میزل سسٹم جو ہے ڈیفینس سسٹم لگانا چاہ رہا تھا. کیوں لگانا چاہ رہا تھا؟ سوال یہ ہے کہ آپ 7,000 میل دور بیٹھے ہوئے اور آپ کو یہاں پہ آ کے میزل ڈیفینس سسٹم لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ وہی اولڈ جو ہے پرانی پاور پالیٹکس ڈاکٹرائن ہے، پرانا نظریہ ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے وہ اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ اس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاؤ،
بے شک،
اور کوئی دوسری بات نہیں ہے.
بالکل آپ نے درست فرمایا. اور سامعین، اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے کہ نیٹو نے تمام رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں پر مکمل شفافیت کے ساتھ عمل درآمد کریں. وہی بات آ رہی ہے کہ امن کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ پابندیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مکمل اس پہ پریشر بڑھایا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شمالی کوریا اسے باز رہے. لیکن وہی بات ہے کہ پریشر کو، ہر قسم کے پریشر کو شمالی کوریا کاؤنٹر کر چکا ہے. اور وہ ایک پرانی جو اسٹریٹجی امریکہ کی تھی کہ دھمکی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے ہم اسے پریشرائز کر لیں گے، وہ اب سود مند نہیں رہی. اور اس کے بعد سامعین بڑھیں گے ہم بین الاقوامی اداریہ کی جانب، اور آج کا اداریہ ہمارا خلیج ٹائم سے ہے. اور یورپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یورپ جو ہے اپنی یوتھ کو کیوں، ایک ٹیلنٹڈ یوتھ کو ایک سائڈ پہ کر رہا ہے، یعنی کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. کچھ اعداد و شمار بھی دیے ہیں کہ یونان کی بات کی جائے تو 43.5%، اگر جرمنی کی بات کی جائے تو اس کے اندر جاب ریٹ تقریباً 6.4%، اس میں اگست میں صرف کمی آئی ہے. اسپین کے اندر 38.5%، اور اٹلی کے اندر 35% کے قریب جو ہے اگر ہم بے روزگاری کی شرح کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے. امجد علی کیا کہیں گے، کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے، یا یورپ کے اوپر کون سا ایسا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بے روزگاری بڑھ رہی ہے؟
دیکھیں، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یورپ جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ سینٹر رہا ہے، مرکز رہا ہے، اور دنیا کے جو سیاسی معاملات تھے وہ یورپ میں بیٹھ کے طے کیے جاتے تھے. لیکن وہ مرکزیت جو ہے، جو مرکزی مقام تھا یورپ کو، وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو اس کی اکنامک معاشی ترقی ہے، اکنامک گروتھ ریٹ ہے، وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں وہ ایشیا میں اب پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ یورپ میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. جب آپ کی اکانومی سکڑ جائے گی تو آپ اپنے لوگوں کو جو ہے روزگار نہیں مہیا کر سکو گے. اور روزگار آپ کیسے مہیا کرو گے کہ جب آپ اپنی یوتھ کو چینلائز ہی نہیں کر رہے. یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز ابھی آپ نے بتائے ہیں، تو جس سے آپ کو صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی حکومتی پالیسیاں ہیں وہ کسی اور مسائل کے اوپر ان کا فوکس زیادہ ہے، بجائے کہ اپنے عام نوجوانوں کے مسائل کو حل کریں.
بے شک آپ نے درست فرمایا، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کے نوجوان خود امیگرینٹس بن چکے ہیں. اس وقت وہ کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں، لیکن انہیں روزگار نہیں مل رہا. وہی بات ہے، پالیسیز کے حوالے سے نئی پالیسیز بننا ضروری ہیں. اور سامعین، یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ پروگرام. میں تھا آپ کا میزبان صہیب بن نور، ساتھی میزبان تھے امجد علی، کوآرڈینیشن کر رہے تھے مظہر جاوید، اسٹوڈیو انجینئر محمد جاوید خان، پروگرام انچارج ظفر اقبال، ریسرچر علینا طارق، اور نگرانی اعلیٰ جاوید خان جدون. ابھی آپ 4 بجے خبریں سنیں گے، اس کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا اسپورٹس ورلڈ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.